আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے قرآن کا انسان مطلوب یا تعمیر سیرت کے اعتبار سے قرآن کی اساسات، اس موضوع پر الحمدللہ بات چل رہی ہے. وہ مطلوبہ اوصاف جو ایک بندہ مومن میں ہونے چاہیے رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا. پچھلے جمعہ الحمدللہ دو باتیں ہم نے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اس کا اعادہ مختصراً، پھر انشاءاللہ آج کا موضوع. سب سے پہلی اور اہم ترین بات ان آیات مبارکہ میں جو بیان ہوئی یہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا. یہ دنیا کی چند لاکھ یا کروڑ سالہ زندگی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، جس میں سے انسانوں کو چند لاکھ گھنٹے دیے اللہ سبحانہ و تعالی. اگر آورز میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو ہمارے لیے چند لاکھ گھنٹے ہیں محض. اب یہ کائنات چاہے کروڑوں سال کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں جو ٹائم گیون ہے، جو دیا گیا ہے، وہ چند لاکھ گھنٹوں کا. اگر آپ ایوریج نکالیں تو شاید 10 لاکھ گھنٹے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. اس گیون ٹائم میں انسان کو آزمایا گیا ہے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے رب کائنات نے دنیا میں بھیجا. اس حوالے سے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا. آغاز ہوا ان آیات کا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، مراد پا گئے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان. گویا کامیاب اہل ایمان کی صفات ہیں جو کہ بیان کی جا رہی ہیں. جس میں سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسری بات جو پچھلے جمعہ میں خرچ کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں اہل ایمان کے لیے نماز کی اقامت کا تذکرہ نہیں ہے. اقامت صلات تو فرض ہے ہی اہل ایمان پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، لیکن نماز کا جو اصل حاصل ہے، جو مقصد ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ ہے اللہ کی جناب میں جھکنا، عجز اور انکساری اختیار کرنا. لہذا ان کی نماز کی کیفیت یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں. عرض کیا گیا تھا کہ ایک خشوع ظاہری ہوتا ہے، ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی جھکنا ہی ہے نا، قیام کرتے ہیں، سیدھے کھڑے ہونا ادب سے، قوموا للہ قانتین، سیدھے کھڑے رہو اللہ کی جناب میں، فرما برداری اختیار کرتے ہوئے، یہ نماز کا حصہ ہے، قیام، رکوع، سجدہ، یہ بھی بظاہر جھکنا ہی ہے. لیکن خشوع ان معنوں میں کہ انسان کا ظاہر بھی جھکا ہوا ہو اور باطن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا ہوا. ظاہری بات ہے باطن اس وقت جھکے گا کہ جب نماز کے علاوہ جو زندگی ہے ہماری اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں. روزی حلال کی ہو، جو شریعت کے احکامات ہیں اس کی پابندی کی جا رہی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جا رہا ہو، تب انسان کے اندر وہ خشوع جو اصل مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ حاصل ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ انسان کی روزی حلال کی نہیں ہے اور اس کو معلوم ہے یہ بات، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بظاہر تو جھک رہا ہو، دل بھی جھکا ہوا ہو، پورے وجود کے ساتھ؟ ممکن نہیں. اندر سے جو ضمیر ہے وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم بظاہر رکوع سجدہ کر رہے ہو، اللہ اکبر کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، خاندانی معاملات میں تم نے اللہ کو بڑا مانا ہوا نہیں ہے. وہ جو اقبال کا شعر ہے، خوبصورت انداز میں اقبال نے پوری کی پوری تصویر کشی کر دی ایسے شخص کی جو بظاہر تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن خشوع اگر نہیں ہے اس کے اندر کسی بھی وجہ سے، کہ جو میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل کہیں اور پھنسا ہوا ہے، کسی اور کی محبت، کسی اور مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہو، بظاہر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کر رہے ہو، ممکن نہیں کہ خشوع حاصل ہو. لہذا گزارش بھی کی تھی، ریکمنڈیشن بھی تھی کہ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے. طہارت اور پاکیزگی یہ بنیادی شے ہے. طہارت اور پاکیزگی ظاہری اعتبار سے جسم کا پاک ہونا، اس کے لیے وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، جسم کو پاک کرتے ہیں. کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ شرائط نماز میں سے ہم سب جانتے ہیں. لیکن اگر باطن پاک نہ ہو، آج انشاءاللہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اسی موضوع پر ہے، گفتگو کے آخر میں یہ بات آئے گی، تو بظاہر انسان ظاہری اعتبار سے کتنا ہی پاک صاف نظر آ رہا ہو، اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور باطن کی پاکیزگی کا نام تزکیہ نفس ہے، جو تیسرا وصف ہوگا انشاءاللہ آج پر بات کریں گے. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مطلوبہ اوصاف کو سمجھ کر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا وصف بیان ہوا والذین هم عن اللغو موردون، یہ وہ اہل ایمان ہیں جو ہر لغو بات، نکمی بات، لا یعنی بات، ایسی بات جو یوز لیس ہو، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. سورہ معارج کی آیات جو اسی سے متعلق ہیں، کمپیریٹو اسٹڈی کی جائے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر ایمان بالآخرہ کا تذکرہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. اب ذرا ان دونوں کو جوڑی آپس میں, وہ لوگ کے جو لغ باتوں سے لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں ان کو دھیان نہیں دیتے, وہاں فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. جوڑیں گے تو ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ ایمان بالآخرہ کا حاصل یہ ہے کہ جتنا آخرت کے دن پر یقین بڑھتا چلا جائے اور اس حقیقت کو انسان سمجھتا چلا جائے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اس کے نزدیک سب سے اہم ترین شے یہ وقت بن جائے گا, ٹائم. لہذا وہ اہل ایمان اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس وقت کو کسی بھی نوعیت کے ایسے کام میں جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو ضائع نہیں کرتے. لہذا 10 منٹ لوں گا انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ آج شیطان نے اس ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے کیا کچھ ہمارے لیے فراہم کیا ہوا, اور آج کا ذہین انسان انٹلیکچوئل مینٹل لیول پر انسان پہنچ چکا ہے لیکن اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ٹائم سب سے قیمتی ترین شے ہے دنیا میں جو دوبارہ نہیں ملے گا, کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے, اس کے باوجود سمجھدار لوگ جو بظاہر بڑے سمجھدار نظر آتے ہیں اپنے وقت کو کن کاموں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آغاز کیجئے سب سے پہلے لغو بات کا, تو یہ زبان ہے جس سے سب سے زیادہ لغویات انسان کہہ رہا ہوتا. اپنا ہی جائزہ لیں, کسی اور کو نہ دیکھیں, 24 گھنٹے میں ہماری گفتگو کس نوعیت کی ہوتی ہے, کن کن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں. گھر میں اگر ہم رہتے ہیں تو بیوی اور بچوں سے ہماری گفتگو ہوتی ہوگی یقیناً, آفس کولیگز ہیں, تجارت کرتے ہیں تو تاجر اور آجر اور اجیر کے درمیان جو بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں یہی گفتگو ہوتی ہے نا. یہ گفتگو بامقصد ہو سکتی ہے اور سمجھدار لوگ اپنی گفتگو کو بامقصد بناتے ہیں ہر لمحے, کیونکہ آخرت پر ایمان ہے. لہذا کوئی ایسے الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکلتے جو قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے. اور ایک اور اہم بات آپ سے شیئر کر لوں کہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. سورہ قاف میں رب کائنات فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ. ما یلفظ من قول, کوئی بھی بات نہیں کرتا وہ اپنی زبان سے, الا لدیہ رقیب عتید, مگر ایک بہت چوکنا فرشتہ موجود ہے جو لکھ رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے. اب اگر یقین ہو کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان لغویات بکواس لا یعنی بات کرے؟ ہر زبان سے نکلنے والا لفظ بامقصد ہونا چاہیے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہے یا بھلی بات زبان سے نکالے. بس خاموشی بہت سارے مسائل کا حل ہے, مصیبتوں کا حل ہے. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی, اور اگر بات کہنی ہے کرنی ہے ڈسکس کرنا ہے تو بھلی بات اچھی بات صدقہ خیرات قرار دیا ایک اچھی بات صدقہ جاریہ ہے. لہذا سب سے زیادہ جو حفاظت کرتے ہیں وہ اپنی زبان کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. اور آج دیکھ لیجئے آپ جتنے بھی تنازع ہیں جھگڑے ہیں مسائل ہیں ہمارے, اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے یہ چھوٹی سی زبان. کف اللسان کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں, اس زبان کو تھام لو. دو چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تم ضمانت دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے زبان اس کا صحیح استعمال کرو گے, اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے اس کا مس یوز غلط استعمال نہیں کرو گے, جنت کی ضمانت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال والذین ہم عن اللغو معرضون, زبان کا استعمال صحیح اس احساس کے ساتھ کہ نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کی جواب دہی مجھے کرنی ہے. اسی طرح آج الحمدللہ سوشل سائنسز ہیں بہت آگے چلی گئی ان باتوں میں, ٹائم مینجمنٹ پورا پورا کورسز کروائے جاتے ہیں اور الحمدللہ سمجھدار لوگ ان ٹائم مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے. ملٹی نیشنلز کورسز کرواتی ہیں ہزاروں روپے دے کر اپنے کلائنٹس کو اپنے لوگوں کو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے ٹائم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. ذرا برا نہیں منائیے گا, ملٹی نیشنلز یا اور دیگر بڑی کمپنیز کو ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اپنے ورکر سے مزید کام لیا جائے بہتر انداز میں. گھوڑے یا گدھے کو استعمال کرنے کو معذرت کے ساتھ میکسیمم ان سے ٹائم قائم لیا جائے, یہ ان کے مقاصد. لیکن اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو 24 گھنٹے ہی ہر انسان کے پاس ہیں اور اسی میں اس کو تمام تر دینی فرائض بھی ادا کرنے, معاشی معاملات بھی دیکھنے, معاشرتی معاملات بھی دیکھنے. تو بہرحال آخرت پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہر لفظ لا یعنی بیکار بات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آج اس بیکار اور لا یعنی بات کا ایک بہت بڑا ذریعہ سورس ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن کی صورت میں موجود ہے. جو معاشی معاملات کے بعد وقت بچتا ہے ہمارا, اگر ہم 6 بجے 7 بجے 8 بجے گھر پہنچتے ہیں تھکے آ رہے, تو 2-2.5 گھنٹے ہم کہاں لگاتے ہیں سونے سے پہلے, ہم سے مراد ہماری میجورٹی, ٹیلی ویژن, اور اس میں ٹاک شوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. ہیلری کلنٹن ہار کیوں گئی, وجہ کیا بنی, اور ٹرمپ کیسے جیت گیا, اس پر ڈسکشن ہے, انٹرنیشنل ڈسکشن چل رہی ہے, تو ہم بھی سنتے ہیں سناتے ہیں. ہمیں بھی بات کرنی ہوتی ہے آفس میں, دلائل سے بات کرنی ہوتی ہے, لہذا بڑے غور سے ہم وہ ٹاک شوز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کرنٹ ایشوز سے متعلق ہوتا ہے. میرے بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو اکثر و بیشتر ٹاک شوز کو مینج کرنے والے لوگ ہیں ان کا تعلق کن کمپنیز سے ہے, کون لوگ ہیں یہ, میں نام نہیں لوں گا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں تمام میڈیا پرسنز کو جو ہائیلی پیڈ ہیں, ان کی سیلریز کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ, اور اکثر و بیشتر وہ جو تھاٹس ان ٹاک شوز کے ذریعے پہنچا رہے ہوتے ہیں, ہمارا ہی میڈیا نہیں انٹرنیشنل میڈیا, بی بی سی, سی این این اور دیگر بڑے بڑے جو نیوز چینل ہیں, وہ خیالات وہ تھاٹس پھیلا رہے ہوتے ہیں جو بڑے سلو بٹ سٹڈلی وہ پوائزن کی طرح پوری دنیا میں پینیٹریٹ کر چکی ہوتی ہے, اور ہماری بھی کوئی رائے بن جاتی ہے, ہاں ایسے نہیں ایسے, جبکہ سارا انفارمیشن کا سورس کہاں سے, ان کے دیے ہوئے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ, ہمارے نہیں, ہمارے پاس تحقیق کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. اسی طرح آج کی نوجوان نسل, یہ تو میں نے 40+ کی بات بتائی آپ کو, نوجوان کیا کر رہے ہیں, ان کی میجورٹی کیا کر رہی ہے, چلیں یوں کہہ لیجئے, شیطان نے ان کو مصروف رکھنے کے لیے یا مصروفیت دینے کے لیے آج لیٹسٹ انٹرنیٹ کا جو بھی ذریعہ فراہم کیا ہے وہ سارا کا سارا اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ بے حیائی اور فحاشی یا ڈس انفارمیشن کا ذریعہ ہے, اور ہماری نوجوان نسل اس کو استعمال کر رہی ہے. بہترین اوقات اکثر و بیشتر ان ایکٹیویٹیز میں استعمال کیے جا رہے ہیں جو لا یعنی ہیں, بلا مقصد ہیں, بلکہ بعض اوقات ان کی ذہنی آوارگی کا ذریعہ ہے. اس پر اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رات کے وقت خاص طور پر رات کے بڑے اوقات نوجوان جاگ کے گزارتے ہیں, اور اس کے لیے جو پیکجز دیے جاتے ہیں نائٹ کے وہ ہم سب جانتے ہیں, 12 بجے سے 7 بجے تک فری, فور ہوم فور واٹ. 12 سے 7 کا پیکج آیا تھا ایک زمانے میں, پتہ نہیں کیا صورتحال ہے, کس کے لیے, کیوں؟ یہ سارے شیطانی ایجنڈے جو اس وقت آج موجود ہیں اور ہمارے گھروں میں ہمارا نوجوان استعمال کر رہا ہے. سوشل میڈیا میں ڈس انفارمیشن, اکثر و بیشتر باتیں جو قرآن یا حدیث کے ریفرنس سے بھی بیان ہو رہی ہوتی ہیں, اگر آپ تحقیق کریں تو بہت ساری ان میں غلط ہوتی ہیں, بہت سی باتیں غلط ہوتی ہیں جو ایسے پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں جیسے قرآن و حدیث ہو. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہم ترین مسئلہ آخرت میں یہ ٹائم ہے, ٹائم, اور اس کو بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال میری گفتگو کا حاصل یہ نہ نکالا جائے کہ میڈیا شاید پورا کا پورا ہی کرپٹ ہو چکا ہے, اور سارا کا سارا ہی شیطانی ایجنڈا ہے, لیکن بہرحال آپ کو خود انالائز کرنا ہوگا کون کیا کہہ رہا ہے, کیا دکھا رہا ہے, کیا بیچ رہا ہے. یہ تو اب انسان کو خود ہی انالائز کرنا, ہمارے گھروں میں کیا آ رہا ہے. ہمارے گھر میں اگر کیبل لگا ہوا ہے ایل ای ڈی ایل سی ڈی کے ذریعے یا نیٹ کی جو اینڈرائڈ موبائل کی اسکرین پر ہمارا بچہ یا بچی کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, تو ہمیں خود انالائز کرنا. تیسری صفت ان کی بیان ہوئی والذینہم للزکات فاعلون. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ وہ زکات دیا کرتے ہیں, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ المومنون یہ مکی سورت ہے اور مکے میں ابھی زکات فرض نہیں ہوئی تھی, لہذا دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں زکات سے مراد تزکیہ نفس پر مسلسل کاربند رہتے ہیں. زکات تو وہ مال ہے نا جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے, وہ زکات اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا. یہاں لغوی معنوں میں زکات سے مراد اپنے تزکیہ نفس, اپنے نفس کی تزکیہ میں مسلسل کاربند رہتے ہیں. لہذا تزکیہ نفس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا جو آج جیسے میں نے عرض کیا گفتگو کا دوسرا حصہ. ٹائم کی حفاظت کرتے ہیں, وقت کو صحیح کاموں میں, اچھے کاموں میں, با مقصد کاموں میں استعمال کرتے ہیں. اس میں دین کے احکامات بھی آتے ہیں, تعلیم بھی آتی ہے, لوگوں سے ملاقات بھی آتی ہے, سوشل جو خاندانی معاملات ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, وہ سارے آئیں گے. تجارت بھی اس میں شامل ہے, بزنس اگر ہم کرتے ہیں, حلال روزی کماتے ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے کہ یہ بھی ایک پازیٹو استعمال ہے, جائز استعمال ہے, پسندیدہ استعمال ہے, وقت کا بہتر استعمال. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارا اکثر و بیشتر وقت دنیا ہی کے معاملات میں لگ جائے. اس کو بیلنس کرتے ہیں, توازن اس میں ہونا چاہیے. اب فرمایا وہ لوگ کے جو اپنے تزکیہ نفس پر مسلسل کاربند رہتے ہیں, تو تزکیہ نفس کہتے کسے ہیں, اس کی امپورٹنس کیا. زا قاف یا اسی سے بنے گا تزکیہ, اس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا, کسی چیز کو صاف کرنا. زکات کے دو بنیادی معنی بیان ہوتے ہیں, کسی چیز کو پاک کرنا اور نشو نما دینا, ٹو پیوریفائی اینڈ ٹو گرو اپ. کسی چیز کو پاک کیا جاتا ہے تو اس میں نشو نما ہوتی ہے, جیسے پودے کی بات مثال لے لی جائے. اب پودے کی مثال سے انشاءاللہ یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. آپ نے ایک پودا لگایا کسی جگہ, مٹی کو صاف ستھرا کیا, نرم کیا, کھاد ڈالی, اس میں پودا لگایا, پودے کو آپ نے پانی دیا, وہ پودا بڑھ رہا ہے, ایک ہفتے میں اس کی گروتھ بہت اچھی ہے. لیکن ایک ہفتے بعد آپ نے محسوس کیا کہ وہ درخت جتنی تیزی سے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھ پا رہا, باقی ساری چیزیں صحیح ہیں, پانی بھی مل رہا ہے, سورج بھی ہے, ہوا بھی ہے, نرم مٹی بھی ہے, لیکن جیسے اس کو بڑھنا چاہیے نہیں بڑھ رہا. کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ جو لوگ مالی ہوتے ہیں یا جو کم از کم گھر میں گارڈننگ کرتے ہیں وہ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پودا آپ نے لگایا تھا اس کے ساتھ کچھ خود رو پودے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کھاد میں کوئی بیج پڑا ہوا تھا وہ پیدا خود ہی خود ہو گیا, سیلف گروتھ ہوتی ہے ان کی, خود ہی خود پودا. اب جو پانی آپ فراہم کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا اس پودے کو نہیں مل پا رہا جیسے کہ اس کو ملنا چاہیے, لہذا گروتھ رک گئی اس کی. اب مالی کیا کرتا ہے؟ اب مالی ہفتے یا 15 دن میں کھرپی لے کر وہ جو اضافی پودے لگ گئے ہیں اس کے اطراف میں اس کو جڑ سے نکال پھینکتا, اور اس پورے عمل کو گولڈی کہتے ہیں. یہ کرنا ضروری ہے ورنہ وہ جو آپ کے جو اصل پودے ہیں وہ خشک ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. ایسا ہی رب سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ دل میں مال کی محبت پیدا نہ ہو, بلکہ جو اصل محبت, اصل جو مطلوب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو, دین کی محبت پیدا ہو. لیکن اس کے ساتھ بہرحال سیلف گروتھ جس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو مال کی محبت پیدا ہوتی ہی ہے. کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے؟ رب سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی تو شدید محبت ہے جس میں پیدا کی گئی. لہذا مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے, ختم تو خیر نہیں ہو سکتی, بہرحال اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے زکات فرض کی گئی ہے. کم از کم اپنی آمدنی, اپنی سالانہ بچت کا, سالانہ بچت کا 2.5% اللہ کی راہ میں دو تو دل سے کچھ نہ کچھ تو مال کی محبت نکلے گی. یہ زکات کے اصطلاحی معنی ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے ہر عمل کے پیچھے جو نیت ہے اس کا جائزہ لو, اور فیصلہ کن سا نیت ہے. جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے جائزہ لیجئے کہ یہ کیوں کر رہا ہوں, کس کی رضا کے لیے, کیا مقاصد ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے ہر نیک عمل کو برباد کرنے کے لیے شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے. شیطان آرام نہیں کرتا, چھٹیاں نہیں کرتا, وہ سالانہ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے. شیطان کے پاس بہرحال بہت اس کی استقامت کو سلام کرنا چاہیے. مستقل مزاجی کے ساتھ وہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا. پہلے تو نیک اعمال کرنے نہیں دیتا, بھلا دیتا ہے, اور دیگر ایکٹیویٹیز. اگر نیک عمل کی طرف آتے بھی ہیں اللہ کی توفیق سے تو اس میں ریاکاری پیدا کرتا ہے, دکھاوا پیدا کرتا ہے, عجب پیدا کرتا ہے, اس کو برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. لہذا تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان ہر عمل کے پیچھے اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے, کیوں کر رہا. پیاری حدیث نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام احادیث, بڑی احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث, تمام احادیث کی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے ہوتا جس کے راوی سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس منظر میں ہجرت مدینہ کا واقعہ کہ جب ہجرت ہوئی تو کچھ 100-125 کے قریب لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے مدینے. اس وقت کا سب سے بڑا عمل, بلکہ ہجرت تو ہمیشہ سے بڑا عمل رہا, لیکن ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہجرت کر کے آئے ہیں ایک عورت کے لیے. پورا خاندان ان کا ہجرت کر کے آ رہا تھا, انہوں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں مدینے, مکے میں رہ کے کیا کروں گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر کر آیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ بیان فرما دیے جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والوں کی, انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نہیں ہو تو بھرے. وانما لکل امرئ ما نوا, اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو تزکیہ نفس کا آغاز ہوتا ہے اخلاص نیت سے. نیت میں اخلاص ہو, اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کر کے کہ اللہ میں یہ نیک کام کا آغاز کر رہا ہوں اس کو مکمل بھی کر دیں, اس میں برکت دیں, اس کو قبول بھی فرما لے. مزید سنیے, آغاز تو کیا نیک نیتی سے, درمیان میں عجب پیدا کر دیا, درمیان میں گڑبڑ پیدا کر دی, یا اختتام میں ریاکاری, دکھاوا اور یہ بات پیدا, تب بھی انسان کا عمل ضائع ہوگا. تو اعمال کی حفاظت, تزکیہ نفس میں اہم ترین پہلو اپنی نیتوں کی حفاظت کرو. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کسی نیک عمل کی توفیق مل جائے, بن پڑ جائے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور بڑی پیاری دعا ہے سیدنا ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے, جب وہ مکمل ہوا تو دعا فرمائی اللہ پاک سے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس آیت کا, اس دعا کا ایک ایک حرف انتہائی اہم ہے. اللہ کے خلیل دعا فرما رہے ہیں، عظیم کام لیا اللہ پاک نے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما لے ہم سے، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا اللہ کی دو صفات ہیں، اس عمل سے اس کا تعلق کیا؟ ہم نے یہ عمل کتنے اخلاص سے کیا تو سب جانتا، لہذا تزکیہ نفس میں اس بات کا یقین کہ جو عمل کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری اہم بات اس میں ایڈ ہونی چاہیے لازمن کہ وہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پرفارم کیا، اس پر عمل کیا، ویسے کیا جائے، اتنا ہی کیا جائے، اگر انسان کے اندر غلو کی کیفیت آ جائے، غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو، اب وہ عمل نیک نہیں رہا، وہ نقصان دہ ہو جائے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا، جیسے دوا ہے ایک ڈوز دی جاتی ہے، بھائی اتنی کھانی ہے، اس سے زیادہ کھاؤ گے تو آپ نتائج کی ذمہ داری آپ کی، تو اسی طرح تزکیہ نفس میں یہ بھی اصول رہنا چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جیسے سکھایا، اپنی مرضی سے اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے، لہذا اس حوالے سے بھی اللہ ہی سے دعا مانگیے کہ رب کائنات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنا تزکیہ اور اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں تزکیہ نفس کی اہمیت پر، یہ اتنا اہم عمل ہے، مثال کے طور پر ایک گلاس لیجئے، وہ گلاس اندر سے خراب ہو، اس کی سرفیس پر کوئی خراب شے لگی ہے، دھو نہیں سکے، وہ سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی اندر سے، اب آپ باہر سے کتنا ہی اچھا مشروب اس میں ڈالیں گے، منرل واٹر لے آئیے، کوئی آلہ سے آلہ مشروب لے آئیے، جیسے ہی گلاس کی سرفیس پہ وہ لگے گا وہ خراب ہو جائے گا، لہذا جب تک انسان کا تزکیہ نہ ہو اندر سے، للہیت پیدا نہ ہو ہر عمل میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے نہ ہو، وہ عمل بظاہر کتنا اونچا، کتنا بڑا، کتنا اچھا ہو، بظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم کو بھی ان صفات کا حامل بنائے۔ تین الحمدللہ باتیں مکمل ہوئیں، وہ اہل ایمان کامیاب ہوئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمبر دو جو ہر لایانی بیکار ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو بھی بات ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیتے اور اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اور نمبر تین وہ لوگ کہ جو اپنے تزکیہ نفس پر کار بند رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔